الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ہماری حضرت مولانا فیض اللہ صاحب نے وہ اشعار پڑھے ہیں، ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے بارے میں ساری تاریخ میری نظروں کے سامنے گزر رہی ہے۔ علامہ تقی الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم نے اپنے مدرسے کے اندر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے اوپر ایک سیمینار رکھا تھا، اور ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ سے درخواست کی تھی کہ حضرت اس میں خود تشریف لے جائیں، یا یہ کہ اگر تشریف نہ لے جائیں تو کہ مقالہ لکھ کر بھیجیں۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے وہاں مقالہ تحریر کر کے بھیجا تھا، اس میں حضرت نور اللہ مرقدہ نے شروع فرمایا تھا غزل اس نے چھیری مجھے ساز دینا، غزل اس نے چھیری مجھے ساز دینا، عمر رفتہ کو پھر سے آواز دینا۔ تو میری بھی یہی حالت ہے، حضرت مولانا فیض اللہ صاحب نے وہ اشعار پڑھے ہیں کہ میرے سامنے ایک مرتبہ حضرت نور اللہ مرقدہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب ہم حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے پاس ہوتے تھے حضرت نور اللہ مرقدہ کی زندگی میں، تو ایک عجیب جنتی زندگی تھی، نہ کسی چیز کا خوف تھا نہ کسی چیز کا ڈر تھا، وہ ایام گزر رہے تھے اتنے بہترین انداز میں، چاہے کتنا بڑا طوفان ہو جائے، چاہے کتنی بڑی مصیبت آ پڑے، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا سایہ ایسا تھا کہ کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ جنتی والی زندگی تھی کہ اہل جنت کے بارے میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بس یہی کیفیت تھی۔ ان کی ان قدسی صفات بزرگوں کی برکتوں سے، ان کے اعمال سے، ان کے اطراف کے لوگ، ان کے متعلقین سارے یہی کیفیت محسوس کرتے تھے۔ یہ حضرت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اس کی قدر اس وقت ہوئی تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اس جہاں سے رخصت ہو گئے، حضرت کا وصال ہو گیا، پھر اس کی قدر معلوم ہوئی۔ میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہی کیفیت ہے وہ زمانہ جو حضرت نور اللہ مرقدہ کے ساتھ گزرا۔ بھلے طالب علموں کا زمانہ دارالعلوم میں 85 سے لے کر، اور پھر حضرت نور اللہ مرقدہ کی شفقتیں، پھر اس کے بعد سے شادی سے اب تک 30 سال، بس یہی کیفیت کے اندر گزرے تھے، نہ کسی قسم کا خوف تھا نہ کوئی ڈر تھا۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر خوش ہونے والا، ذرا سی تکلیف کے اوپر اپنی نیندیں اڑا دینے والا۔ ابھی 10 مہینے نہیں ہوئے ہیں، لیکن کوئی دن ایسا گزرا نہیں ہے کہ یہ کیفیت حاصل نہ ہو۔ ہمارے بھائی انور صاحب اس کے گواہ ہیں کہ حضرت نور اللہ مرقدہ کی زندگی میں بارہا، اور میرے سارے دوست بھی اس کی گواہی دیں گے، میں ہمیشہ ان کو بڑے ترنم کے ساتھ، بڑے شاعرانہ انداز میں حضرت بھائی انور صاحب کو کئی مرتبہ یہ سناتا رہتا تھا کہ بنا ہے صح کا مصاحب، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھر ہی اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی؟ بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھر ہی اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی؟ کہاں وہ قدسی صفات انسان، کہاں وہ روحانیت کے اعلی مقام کے حامل لوگ؟ اور کہاں ہم لوگ؟ کبھی سوچتا ہوں ہمارے دارالعلوم کے طلبا کے لیے، خاص طور پر اس سال کے دورے والوں کے لیے، کبھی سوچتا ہوں، محسوس ہوتا ہے بیچارے کن چیزوں سے محروم رہ گئے، اب ایسے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں اور کہاں پیدا ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يواليهم الله بالة. اللہ کے نیک بندے اسی طرح ایک کے بعد اٹھتے چلے جا رہے ہیں. میں نے مسلم شریف کے درس میں ایک مرتبہ طلبا سے کہا تھا، یہ عام الحزن ہے، کیسے کیسے اللہ کے بندے مختصر وقت کے اندر اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے لیے چھائے دار درخت تھے، ان کے چھائے کے نیچے سب لوگ آرام پاتے تھے، کسی کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، ذرہ برابر کوئی پری نہیں ہوتی تھی، انتہائی اطمینان کے ساتھ زندگی ہوتی تھی. ایک ٹیکس کر دیا، ایک فون کر دیا، ایک لفظ کہہ دیا، ذرا سا ایک لفظ کا جواب آ گیا، تسلی ہو جاتی تھی. لیکن اللہ رب العزت کی تقدیر ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام بھی دنیا سے آئے چلے گئے، اللہ کے نیک بندے بھی اسی طرح اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ روحانیت میں، نہ کسی چیز میں، اب ان کے ذمے یہ ذمہ داری آئی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھوں. جب سے حکم ہوا ہے دل کانپ رہا ہے، سر پر ایک عجیب قسم کی پریشانی ہے. بہرحال بڑوں کا حکم تھا، اس لیے میں مختصر طور کے اوپر، اس باب کے اوپر، اور کچھ اپنے طلبہ اور طالبات سے کچھ باتیں کروں گا. مریت روم کے ہمارے جو طلبہ ہیں، انہوں نے مجھ سے کبھی حدیث پڑھی نہیں ہے. دارالعلوم کے طلبہ تو پورا سال پڑھتے رہے، معہد الشہداء کی طالبات بھی پورا سال پڑھتی رہی، اس وجہ سے میں حدیث مسلسل بھی اولیت پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس حدیث پر کچھ بات کروں گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الرحمون یرحمون الرحمن تبارک و تعالی يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. وبالاستاذ المتصل منا الى امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه، رفعنا الله تعالى بعلومه وحشرنا في زمرته. قال بسم الله الرحمن الرحيم، باب قول الله تعالى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں یہ آخری باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. رب العزت قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو رکھیں گے. علماء نے انصاف کے ترازو اللہ پاک کیوں رکھیں گے انصاف کا ترازو؟ حکمت میزان کے اوپر بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں کہ اللہ رب العزت ترازو کیوں رکھیں گے. ایک تو اس وجہ سے اللہ رب العزت ترازو رکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی صفت عدل کا اظہار ہوگا. اللہ رب العزت کی جنت اللہ کے فضل کا مظہر ہے اور جہنم مظہر عدل ہے. اللہ کا فضل ہوگا, اللہ رب العزت امت کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اللہ رب العزت کا عدل ہے, یہ جہنم اعمال کے اعتبار سے لوگوں کو جہنم کے اندر دخول کا حکم ہوگا. اللہ رب العزت کا عدل ہے, تو اپنی صفت عدل کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت ترازو کو قائم فرمائیں گے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت اتمام و حجت کے لیے ترازو کو قائم فرمائیں گے. صالحین کے لیے بھی اور عاصین گنہگاروں کے لیے بھی, دونوں کے لیے اتمام حجت ہوگی تاکہ صالحین کو اللہ رب العزت کی یہاں جو مرتبہ اور مقام ملا ہوا ہے اس مقام کے اوپر وہ جان لے کہ اللہ کے یہاں ہم نے یہ اعمال کیے ہوئے تھے, اس اعمال کے بدلے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے. اسی طرح جو گنہگار ہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت جب ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے تو ان کو اس پر کوئی اشکال نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے اس کا فیصلہ کیوں ہوا ہے, اتمام حجت ہو جائے. ساتھ ساتھ اس وجہ سے بھی کہ ہر انسان اپنے اخلاص اور خشوع, جو عمل اس نے کیے ہوئے ہیں اخلاص کے ساتھ خشوع کے ساتھ جو عمل کیے ہوئے ہیں اس کی مقدار اس ترازو کی وجہ سے جان لے گا. ہم نے جو اعمال کیے ہیں اس میں کتنا اخلاص تھا, اللہ کے لیے کون سا عمل کیا تھا, کس ادب کے ساتھ کیا تھا, اس کے آداب کی کتنی رعایت کی تھی, اس کے حساب سے اللہ رب العزت کی یہاں جب اس کو بدلہ دیا جائے گا تو اس کی حقیقت معلوم ہوگی. اسی طرح جس نے جیسے گناہ کیے ہوئے ہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے, فسو فترا ادن کشف الغبارو افرسن تحت رجلی کام حمارو, فسو فترا ادن کشف الغبار, جب غبار چھٹے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ تم کس پر سوار ہو بھائی, کیا تمہارے پیروں کے نیچے گھوڑا ہے یا پیروں کے نیچے گھڑا ہے. اللہ رب العزت کی یہاں ترازو قائم ہوگا, اس وقت ہر انسان کو معلوم ہوگا کہ اس نے جو عمل کیے ہوئے ہیں کس اخلاص کے ساتھ عمل کیے ہوئے ہیں, کس خشوع کے ساتھ عمل کیے ہوئے ہیں, اس میں آداب کی کتنی رعایت کی ہے, اس کا بدلہ اللہ رب العزت کی یہاں جب ملے گا اس کو پتا چلے گا کہ اس کا بدلہ کیسے ملا ہے, اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت کی یہاں اس کی وجہ سے انسان کو پتا چلے گا ان کوتاہیوں کی اللہ رب العزت کی یہاں کیا انسان کو کتنی کمی ملی ہے اس کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے میزان کو قائم کیا ہے تاکہ یہ ساری حکمتیں انسان کے سامنے ظاہر ہوں. وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوذَن, بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال سارے اللہ رب العزت کی یہاں وزن ہوں گے. کیا چیز وزن کی جائے گی؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے عمل کا وزن ہوگا. جناب ابو داؤد اور امام ترمذی نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما يوضع في الميزان يوم القيامة اثقل من خلق حسن، قیامت کے دن ترازو میں جتنی چیزیں رکھی جائے گی اخلاق حسنہ سے بڑھ کر بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کا وزن ہوگا، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، جو عمل کیا ہوا ہے اس عمل کو تولا جائے گا۔ اللہ رب العزت اچھے اعمال اچھی شکل والے جسم کی طرح بنائیں گے اور کچھ جسموں کو بری شکل والے بنائیں گے۔ اچھے اعمال روح کی طرح ان جسموں کے اندر پھونکے جائیں گے اور برے اعمال روح کی طرح برے جسم کے اندر پھونکے جائیں گے، پھر ان کو تولا جائے گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مرفوع حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تو زال موادین یوم القیامہ، قیامت کے دن ترازو رکھے جائیں گے، فتوزن الحسنات والسیئات، نیکی اور برائیوں کا وزن ہوگا، فمن رجحت حسنات على سیئاته مثقال حبۃ دخل الجنہ، جس کی نیکیاں اس کے برائیوں کے اوپر غالب آ جائے گی، چاہے ایک دانے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس کی برائیاں اس کی نیکیوں کے اوپر غالب آ جائے گی، چاہے ایک دانے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا، اور جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر سرابر ہوں، فرمایا قال اولئک اصحاب الاعراف، یہ لوگ اصحاب اعراف ہوں گے۔ اعراف کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کو رکھیں گے، یہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں دونوں برابر سرابر ہوگی۔ ابن مبارک نے کتاب الزہد کے اندر اس حدیث کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موقوفا نقل کیا ہے۔ تو اعمال تولے جائیں گے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والصحیح ان الاعمال هي التي توزن، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے ہیں۔ اسی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو لائے کلیمتان حبیبتان، اشارہ کر رہے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ صحائف، وہ کاغذ جس کے اندر انسان کے اعمال لکھے گئے ہیں، اس کو تولا جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے اسی قول کو راجع قرار دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کیا گیا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو زن و صحائف الاعمال، انسان کے اعمال کے صحائف تولے جائیں گے، جو عمل انسان نے کیا ہوا ہے وہ اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی اعمال نامے تولے جائیں گے، اس کی تائید اس حدیث سے ہیں جس کو آپ لوگ ترمذی شریف کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ نقل کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر، ان اللہ تعالی یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ رب العزت ساری مخلوق کے سامنے ایک انسان کو قیامت کے دن اس کو الگ کریں گے، فینشر علیہ 99 سجلا، اس کے اوپر اس کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے، اور ہر دفتر ایسا ہوگا کہ انسان کی نگاہ جہاں تک پہنچے اتنا بڑا ہر دفتر ہوگا، ننانے دفتر اس کے سامنے ٹھہرا دیے جائیں گے. اللہ عزت کا ارشاد ہوگا اتن کی رومن ہاد آشین اور غلام تیل حافظ. کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے محافظ فرشتوں نے جو لکھنے والے اس نے تیروں پر ظلم کیا ہے؟ فیقول آ یا رب, وہ کہے گا نا میں کسی نے ظلم نہیں کیا, میں اس کا کسی چیز کا انکار نہیں کرتا. فیقول افلک عذر, کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کوئی کیوں تو نے اعمال نہیں کیے تھے, اتنے سارے گناہ کا دفتر لے کر آیا ہے. فقال یا رب, وہ کہے گا نہیں یا رب کوئی عذر نہیں تھا. فیقول اللہ تعالی بلا ان لک عندنا حسنہ, ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے. فانہ لا ظلم علیک, آج تیرے اوپر ہمارے یہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایک بطاقہ چٹھی نکالی جائے گی جس میں ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. پھر اس کے ارشاد ہوگا, اللہ پاک فرما جائیں گے فرمائیں گے اب تمہارے وزن کے پاس حاضر ہو موجود وہاں دیکھو بھائی. پھر کہو یا رب ما ہذہ البطاقہ ما ہذہ السجلات, اللہ ان بڑے بڑے دفتروں کے مقابلے میں اس چھوٹی سی چٹھی کا کیا حال؟ یہ تو بڑے بڑے دفتر ہیں, ہر دفتر اتنا بڑا کہ جو انسانوں کی نگاہ تک اتنا بڑا دفتر ہیں, یہ چھوٹی سی چٹھی اس کے مقابلے کے اندر کیا وزن کرے گی؟ اللہ وزر کا ارشاد ہوگا فَإِنَّكَ لَا تُذْرَمْ, آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا. فَتُوْدَعُوا فِي السِّجِلَّاتِ, پھر وہ چٹھی ایک پرے کے اندر رکھی جائے گی اور دوسرے سارے دفعات ہی دوسرے پرے کے اندر رکھے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فتاشت السجلات, سارے دفتر اڑنے لگیں گے اور وہ چٹھی والا پرا نیچے بیٹھ جائے گا, سارے دفتر اوپر اڑ جائیں گے. اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ کوئی چیز باری نہیں, اللہ رب العزت کا نام سب سے باری ہے. اخلاص کے ساتھ جو کلمہ پڑا تھا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے نام اعمال کو تولا جائے گا. بعض حضرات کی امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ نے بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ انسانوں کو تولا جائے گا, عمل کو نہیں, نام اعمال کو نہیں, صاحب عمل کو تولا جائے گا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے, وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انہ لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ تعالی جناح بعودۃ, ایک بہت بڑے لمبے ترنگے موٹے انسان کو قیامت کے دن اللہ کے یہاں لایا جائے گا. اللہ رب العزت کی یہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ تھے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے اوپر چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لینے کے لیے, جب وہ اوپر چلے تو ان کی پنلیاں کھل گئی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حمو فی حمو ساقی ہیں, ان کی پنڈلیوں کے پٹلاپن کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ہنسی آ گئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پنڈلیوں کو دیکھا, جب ان کی ازار اوپر اٹھی جب اوپر چلے تو ان کی پنڈلیاں کھل گئی, اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ان کی پنڈلیوں کے پٹلاپن کو دیکھ کر کتنی باریک پنڈلیاں ہیں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ہنسی آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لرجل عبداللہ بن مسعود فی المیزان اثقل من جبل احد, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر، ایک پیر عبداللہ بن مسعود کا قیامت کے دن ترازو کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے. اس وجہ سے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ صاحب عمل کو تولا جائے گا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ اصل ساری روایتیں اس بات پر ظاہر روایتیں دراز کرتی ہیں کہ عمل کو تولا جائے گا، انسان کے اعمال تولے جائیں گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہے کہ ساری بات صحیح ہو. کبھی تو اللہ رب العزت کے یہاں کسی کے اعمال تولے جائیں گے، کسی کے سہائی بھی اعمال تولے جائیں گے، اور کبھی کبھی اللہ رب العزت کے یہاں عمل کرنے والے کو تولا جائے گا. صاحب جمل فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انسان آخرت کے اندر تین طبقے کے اندر ہوں گے. ایک تو وہ طبقہ ہوگا جو متقی لوگ ہوں گے، لا کبائر لہم، جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایک کبیرہ گناہ نہیں کیا. ایک وہ لوگ ہوں گے، دوسرا طبقہ وہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں، ساتھ ساتھ کبائر کا ارتکاب بھی کیا ہے. اور تیسری جماعت کافروں کی ہوگی. اللہ رب العزت کی ہاں جب وزن ہوگا متقیوں کے لیے، ان کی حسنات ایک پرے کے اندر رکھی جائے گی، اور اگر ان کے صغائر ہیں، انہوں نے اگر ان سے کچھ صغیرہ گناہ ہو گئے ہیں، تو ان کو دوسرے پرے کے اندر رکھ دیے جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت اپنی رحمت کی وجہ سے، ان کے گناہ کبیرہ کے بچنے کی وجہ سے، ان کے صغیرہ گناہ کا کوئی وزن نہیں بنائیں گے، اور ان کو جنت کے اندر داخل کرنے کا حکم ہوگا، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کے حساب سے اللہ رب العزت کے یہاں ان کا بدلہ دیا جائے گا. جیسے جیسے اعمال کیے ہیں، کبائر سے بچے تھے، اس کے حساب سے اللہ رب العزت کے یہاں ان کی جتنی نیکیاں، اس کے حساب سے ان کو بدلہ دیا جائے گا. یہ متقی لوگ ہوں گے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذات التقا لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى. چھوٹے گناہوں کو چھوڑو، بڑے گناہوں کو چھوڑو، یہی تقویٰ ہے. لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى، صغیرہ گناہ کو حقیر مت سمجھو، اس سے کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی چھوٹی چھوٹی کنکڑیوں سے بنتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ایک جماعت ان متقیوں کی ہوگی جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، اور بہت سے ایسے ہیں جو صغائر سے ہی محفوظ رہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے صغیرہ ہو گئے ہو، اللہ رب العزت ان کے گناہ کبیرہ سے بچنے کی وجہ سے ان کے صغائر کو معاف کر دیں گے، اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. دوسری جماعت کافروں کی ہے، ان کا کفر ایک پرے کے اندر رکھ دیا جائے گا. ان کی کوئی نیکیاں نہیں ہوگی جس کو دوسرے پرے کے اندر رکھ دیا جائے. اللہ رب العزت ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے، اور ان کے اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے، جیسا جیسا گناہ ہوگا ان کے حساب سے ان کے لیے اللہ رب العزت کی یہاں سزائیں ہوگی. یہ دو جماعت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا ہے. ف ومن خفت موازینہ اور فمن ثقلت موازینہ. اللہ رب العزت نے دونوں جماعتوں کا اس کی وجہ سے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ترازو ہلکے ہوں گے, وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ترازو بھاری ہوں گے, اصحاب یمین ہوں گے, اصحاب شمال ہوں گے. ایک تیسری جماعت ہے جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں, گناہ بھی کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کے نیکیاں اللہ رب العزت ایک پرے کے اندر رکھیں گے, ان کے گناہ دوسرے پرے کے اندر رکھ دیے جائیں گے. اگر ان کی نیکیاں بھاری ہوگی اللہ رب العزت کی یہاں وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے گناہ کے مقابلے میں. اگر ان کی برائیاں بھاری ہوگی ان کی نیکیوں کے مقابلے کے اندر تو یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے, مگر یہ کہ اللہ رب العزت کسی کو معاف کر دیں. اگر دونوں برابر سرابر ہوں گے تو ہی اصحاب عراف ہوں گے. یہ تو اس وقت ہیں جو انہوں نے قبائل کیے ہوئے ہیں, وہ حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, حقوق العباد کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ان کے قبائل ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے حقوق اللہ توڑے ہوئے ہیں اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہوا ہے. لیکن اگر ان کے گناہ قبائل کبیرہ گناہ ان کے ایسے ہیں جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے, اللہ رب العزت کی یہاں تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ان لوگوں کی سے جن کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کی نیکیاں اس کی نیکیاں اس انسان کو دیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ تمہیں مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس ہم میں وہ انسان ہے جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مفلس تم میں وہ انسان ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن ساتھ کے کسی کے مال کھا لیا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی پر ظلم کیا ہوا ہے, اس کی نیکیاں لے کر ان سب حضرات کو دیکھا دیا جائے گا, اسی کہ وہاں تو اعمال ہی سے بدلا ہوگا. یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور مطالبہ کرنے والے لوگ ابھی موجود ہوں گے, ان لوگوں کے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا مفلس انسان یہ انسان ہوگا اللہ کے دربار میں نیکیاں لے کر آیا جو وہاں سے جا رہا اس حال کے اندر کہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر پر لے کر جا رہا ہے. اگر کبائر حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں پھر اللہ رب العزت کے اوپر ہے, اللہ معاف کر دے. اگر بندوں کے ساتھ ہیں اگر اللہ چاہے تو بندوں کا اس کا بدلہ دیں گے, اگر اللہ چاہے تو بندوں کو راضی کر دیں, اللہ رب العزت کے اوپر ہے. قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. اسی جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرد آئے فقعد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہوئے. فقال یا رسول اللہ ان لی مملوکین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے چند غلام ہیں, جو یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس چند غلام ہیں وہ مجھے جھٹلاتے ہیں, میرے پاس جو اگر جھوٹ بولتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, میری نافرمانی کرتے ہیں, وَأَشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ, اللہ کے رسول اس کے بدلے کے اندر میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں, ان کو مارتا ہوں, فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میرا ان کا کیسا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے تمہیں ان کو لایا جائے گا, اگر ان کی خیانتیں, ان کی زیادتیاں, ان کا جھوٹ زیادہ ہوگا تمہاری سزا کے مقابلے میں, تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بدلہ ملے گا, ان لوگوں سے بدلہ لے کے اللہ تمہیں دیں گے. اگر برابر سرابر ہوگا, نہ تمہارے لیے ہے نہ اس کے لیے, ان لوگوں کے لیے ہیں, جتنا تم نے سزا دی ہے اتنا ہی انہوں نے قصور کیا ہے, جتنا تم نے ان کو برا بھلا کہا ہے اتنا ہی ان لوگوں نے قصور کیا ہوا ہے, تمہارے لیے کچھ ہوگا نہ ان کے لیے ہیں. لیکن اگر ہاں ایسا ہوا کہ تمہاری سزا زیادہ ہے, ان کا قصور کم ہے, تو تم سے اللہ رب العزت کی یہاں اس کا بدلہ لیا جائے گا اور تمہارے اعمال ان لوگوں کو دیے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فَتَرَحَ رَجُلٌ وَجَارَ يَحْتِفُ وَيَبْكِي, وہ انسان ایک کونے کے اندر چلے گئے وہ صحابی اور چلانے لگے, رونے لگے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اما تقرؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھتے؟ ونضع موازین القسط یوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا فإن كان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها فکفا بنا حاسبین, کیا تم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ اللہ مجھے ارشاد فرماتے ہیں, ونضع موازین القسط یوم القیامہ, اللہ رب العزت قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فلا تظلم نفس شیئا, کسی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا, اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا اللہ رب العزت اس کو لائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عجیب حالت تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, وہ صحابی کہنے لگے, یا رسول اللہ ما اجل لی ولی ہؤلاء شیئا خیر من مفارقتهم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے لیے ان لوگوں کے لیے کوئی چیز نہیں دیکھتا جو ان کے لیے بھلائی کی ہو, میرے لیے بھلائی کی ہو, سوائے کہ میں ان کو چھوڑ دوں. اشہد کا انہم کلہم احرار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب اللہ کے لیے آزاد ہیں, سارے آزاد اللہ کے لیے. صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل کی ہیں, ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, کنت اضرب غلاما لی, میں اپنے غلام کو مار رہا تھا, فسمعت من خلفی صوتا, میں اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی, یا ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علی, ابو مسعود اللہ تجھ پر جتنا تو اس غلام پر قدرت رکھتا ہے اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے, اللہ رب العزت کو اس پر زیادہ, تمہارے اوپر زیادہ طاقت ہے جتنا تمہیں اس غلام پر طاقت ہے. فلتفتو, موصول انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے مڑ کر دیکھا, فیدہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت کو تمہارے اوپر زیادہ طاقت ہے تمہارے اس پر طاقت سے. میں نے کہا, ہوا حر یا رسول اللہ وجہ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے آزاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لو لم تفعل, لفحتك النار او لمستك النار. اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جہنم کی آگ کی لپٹیں تمہیں پہنچ جاتی یا جہنم کی آگ تمہیں چھو جاتی. تو اللہ رب العزت کی یہاں انصاف کا ترازو ہوگا, کسی کے اعمال تولے جائیں گے, کسی کے صحائف اعمال تولے جائیں گے. بغوی رحمتہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ کسی کبھی کبھی اللہ رب العزت کا کرم ہوگا تو صاحب اعمال کو تولیں گے, جس کے لیے جو فائدہ ہوگا ہوگا اس کے لیے وہ چیز تولی جائے گی. ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم یودن, بنی آدم کے اعمال اور ان کی قول اس کو وزن کیا جائے گا. اعمال میں جب اعمال تولے جائیں گے تو اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ اعمال میں وزن پیدا ہونے کی دو صورتیں, ایک تو کہ عمل کی ذاتی حیثیت ایسی ہے, وہ عمل ایسا ہے کہ وہ عمل خود ہی وزندار ہے, اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ہاں عمل اس میں وزن پیدا ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, معاف کرنا, حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فجر کی نماز کے وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی, وہی فی مسجدہا, وہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی, ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ گھر میں تشریف لائے تو سورج طلوع ہو چکا تھا اور وہ وہیں بیٹھ کے تسبیحات پڑھ رہی تھی, کچھ پڑھ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح مصلی پر بیٹھی ہوئی دیکھا, فرمایا قال ما دلت على الحال التي فارقتك عليها, کہ تم اسی طرح برابر اس حالت کے اندر بیٹھی رہی, اسی طرح بیٹھی ہوئی جس طرح میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا. قال نعم, تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وہاں بیٹھی ہوئی ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت بعدك اربع کلمات ثلاث مرار لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن, میں نے تمہارے بعد چار کلمے کہے تین مرتبہ, جتنا تم یہاں بیٹھ کر پڑھتی رہی اگر اس چار کلمے کا ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ چار کلمے غالب آ جائیں گے, وہ چار کلمے اس پر تم جتنا پڑھتی رہی اس کے مقابلے کے اندر جو میں نے چار کلمہ پڑھے ہیں وہ سارا جتنی دیر تم یہاں سے بیٹھی ہوئی تھی فجر کی نماز سے نکلے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین چڑھے گھر میں تشریف لائے وہیں بیٹھ کے تم پڑھ رہی تھی, اس کے باوجود اتنی تمام مقدار اور اتنی لمبی دیر تک پڑھنے کے باوجود جو میں نے چار کلمے پڑھے ہیں اگر اس کا مقابلہ کیا جائے وہ چار کلمے اس پر غالب آ جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ, آپ لوگ بھی پڑھ لیں تین مرتبہ, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ, سبحان اللہ بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینۃ عرشه ومداد کلماتہ. دیکھو یہ چار کلمات ہیں, تین مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جتنی دیر بیٹھ کے پڑھتی رہی ان سب کے مقابلے میں اسی بھی ایک کلمات ایسے ہیں جو سب پر غالب آ جائیں گے. دیکھو تو عمل ہی ایسا ہے کہ وہ عمل ایسا ہے کہ اس کے عمل ہی کی ذاتی حیثیت ایسی ہے کہ اس میں وزن ہے. اس لیے میں ہمیشہ ہمارے دارالعلوم کے جو طلبہ میرے پاس ہمیشہ پڑھتے چلے آئے ہیں عربی سوم سے الحد المفرد میرے پاس پڑھتے، میں اس وقت سے ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، ایک تو ہم ہیں، ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اپنے الفاظ کے اندر، اور ہم انسان اللہ کے سامنے مانگتا ہے، ایک وہ کلمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ طلبہ سے کہتا ہوں ان کلمات سے، انہی کلمات سے دعا کرتے رہے، اسی لیے میں اہتمام کرتا تھا طلبا سے کہ جب وہ حدیث آئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دعائیہ کلمات نکلے ہوئے، میں ان سب سے کہتا تم سب بھی پڑھ لو، تاکہ ہمارے جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں پتہ نہیں اللہ رب العزت کی یہاں اس عمل میں اللہ قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، ہماری درخواستیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، نہ اس قابل ہوگی کہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں نہ پیش کیے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں اس کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے، اللہ کے رسول وہی الفاظ کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو بتلایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ کلمات ہیں اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے ہیں، اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ میں ہمارے شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ لندن شیخ تشریف لائے تھے، اور پھر شیخ کا دوبارہ سفر تھا، وہاں سے واپسی تھی لندن سے، بہت کئی بہت سال پہلے کی بات ہے، ہم شیخ کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے، شاید 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی کم سے کم، حضرت اقدس مولانا ہاشم صاحب دوران برکاتہم امد فیودہم وہ بھی تشریف فرما تھے، میں اسی جہاں وہاں بیٹھا ہوا تھا، حضرت مولانا ہاشم صاحب نے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت یہ ڈائبٹیز کے اندر آنکھوں پہ بہت جلدی اثر پڑتا ہے، اس کے لیے میں ہر نماز کے بعد یا نورو پڑھتا ہوں، جو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کی برکت ہے، اس کی رحمت ہے، میں ہر نماز کے بعد یا نورو پڑھتا ہوں آنکھوں کی روشنی کے لیے، شیخ نے فوراً فرمایا کہ بھائی مسنون دعا پڑھا کر، اللہ متعنی بھی سمعی و بصری و جعلہ الوارث منی، یا نور پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں، اسماء حسنہ میں سے اللہ کے نام کی عظمت ہے، اس کی برکت ہے، اللہ کو وہ نام پسند ہے، لیکن مسنون نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں، اسی لیے اسی وجہ سے اسی مقصد کے نکلے ہوئے ہیں، اللہ متعنی بسمعی و بصری و جعلہم الوارث منی، تو ایک الفاظ تو وہ ہے جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اس کے لیے قبول ہونے نہ ہونے کے اندر شک ہے، اللہ ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ رد کر دیا جائے، اگر کوئین کسی سے کہیں ہم کوئین کے لیے کوئی ہدیہ لے کر جائیں اپنی طرف سے خود بہت بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ گھر سے ہماری اپنی چیزیں لے، بہترین انداز میں کیک بنا کر لے کر جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو پسند آئے، ہو سکتا ہے نہ پسند آئے، پھینک دو بھائی، پتہ نہیں کون سا کیک لے کر آئے، ایک وہ ہے کہ وہ کوئین خود ہمیں انگریڈینٹس دے اور ہمیں ترکیب بتائے اور ہمیں یہ کہے کہ اس طرح اس طرح اس کو بنا کر میرے سامنے پیش کرو، اور بیانی اسی طرح بنا ہے جس طرح اس نے کہا ہے، جو وہ پیش ہوگا یقیناً قبول ہوگا، بڑی لذت کے ساتھ کھائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہم یہاں بیٹھ کے گھنٹوں پڑھتے رہیں، لیکن جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں وہ عمل ہی ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہی پہلے سے وزن ہے، ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب مولانا یحیی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک انسان دو رکعت نماز پڑھے جس میں سنت کی رعایت نہ ہو، اس سے وہ انسان جو استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ کے اندر جائے جس میں سنت کی رعایت کرتے جائے، اسی طرح سنت کی رعایت کرتے ہوئے نکلے اور استنجا کرے سنت کی رعایت کرتے ہوئے وہ افضل ہے. دیکھو دو رکعت نماز پڑھی ہے اس نے لیکن اس میں سنت کی رعایت نہیں ہے. ارجع فصلی فإنک لم تصلی, اللہ ابن عزت کیا وہ مقبول نہیں؟ لیکن ہاں وہ عمل ہے, انسان ٹوائلٹ میں گیا ہوا ہے لیکن جاتے ہوئے سنت کی رعایت کی ہے, وہ دعا پڑھ کے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی, نکلتے ہوئے وہ دعا جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی, استنجا اس طریقے سے جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے, کوئی چیز چھوڑی نہیں اللہ کے رسول نے, تو وہ عمل ہی ایسا اللہ کے ہاں مقبول ہے, اس عمل ہی کے اندر وزن ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث نقل کی ہے اسی اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ کلیمتان جو ہے اللہ رب العزت کے وہ عمل ہی ایسا بھاری ہے, ہر چیز پر بھاری وہ عمل ہے. تو اعمال ہی کے اندر, اعمال ہی کے اندر وزن ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمل کیا کب گیا تھا, کب کیا تھا؟ عمل تو سارے ہی کرتے ہیں وہ عمل, لیکن کسی انسان نے وہ عمل اس وقت کیا جس وقت اس کے کرنے کی خاص ضرورت تھی, اللہ رب العزت کی یہاں وہ عمل سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے. امام بخاری اور مسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ ٹوٹو میوے ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسبوا اصحابی, فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه, لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه, میرے صحابہ کو جو میرے وہ صحابہ جو ابتدا میں مسلمان ہوئے ان کو برا برا مت کہو, اس سے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, میرے ان صحابہ نے اللہ کے راستے کے اندر ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ عمل کیا تھا, کس زمانے میں کیا تھا؟ تو اس کو اسلام کو اس کی خاص ضرورت تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اس وقت, فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے, غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے ان لوگوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ وغیرہ کے اندر شریک ہوا, بدرین کا کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ عمل کس وقت کیا تھا؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس میں کسی بات کے اوپر کوئی بات ہو گئی, بات چیت ہو گئی, صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی مانگی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, اللہ کے رسول عمر کے ساتھ میری کچھ ٹوٹو میمے ہو گئی, کوئی بات ہو گئی, میں نے اس سے معافی مانگی, اس سے معاف کرنے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور دیکھے ناراضگی کے, صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصور تو میرا تھا, عمر کا کوئی قصور نہیں تھا, قصور اللہ کے رسول میرا ہے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے, جس کا مفہوم یہ ہے, تم میرے ابوبکر کے ساتھ تم یہ تعلق کرتے ہو, ابوبکر وہ ہے جب نئے نئے لوگوں کے سامنے آ کر دعویٰ کیا اللہ کی نبوت کا اور ایک اب ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں, تم سب نے مجھے جھٹلایا, ابوبکر نے میری تصدیق کی, تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو, اس عمل کا مقابلہ کر سکتے ہو تم, جب میں نے آ کر تم سب کے سامنے اللہ کا کلمہ پڑھا تھا, توحید کی دعوت دی تھی, تم سب نے انکار کیا تھا, ابوبکر نے میری تصدیق کی تھی, تو یہ عمل کیا اس وقت ہے؟ جب وہ عمل کرنے کی ضرورت تھی اس وقت کا عمل، تو اعمال میں وزن پیدا ہوگا دو چیزوں سے، جب وہ عمل کیا جائے جو اس وقت اس عمل کی ضرورت تھی اس وقت وہ عمل کیا ہے. کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہر چیز آپ جہاں، ہر انسان، آپ تنظیموں میں، مدرسوں میں، مساجد میں، ابتدائی قربانی دینے والے لوگ جنہوں نے اپنی جان، مال، اپنے اوقار کے ذریعے سے قربانی دی، بعد میں آنے والے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کوئی کر سکتا ہے اس کا مقابلہ؟ تو اعمال میں اللہ اکبر کبیرہ، تو اعمال میں وزن پیدا ہوگا، جبکہ ایک تو یہ چیز ہوگی کہ وہ عمل خود ہی وزندار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل کیا ایسے زمانے کے اندر ہے جس زمانے میں اس عمل کے کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. آگے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرمائے، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیتی. پھر اس پر مستقل بحث ہے کہ عربی قرآن کریم کے اندر غیر عربی الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ الاتقان کے اندر اس کی بحث کی ہے، اور خاص وہاں لکھا بھی ہے کہ میں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، کہ جو اسی موضوع کے اوپر، المحدب فیما وقع فی القرآن من المعرب، کہ قرآن کریم میں غیر عربی زبان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، مستقل بحث ہیں. ویقال القص مصدر المقصد وهو العادل واما القاصد فهو الجائر. قاصد ظالم کے معنی کے اندر ہے، المقصد اور وہ عادل. اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے ان اللہ يحب المقصدين، اور قاصد کے معنی میں اللہ عز وجل کا ارشاد ہے واما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا. حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حجاج بن یوسف کے دربار میں جب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، تو حجاج نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ما تقول فی، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قال قاسط عادل. سارے حاضرین خوش ہو گئے کہ سعید نے جو حجاج بن یوسف کی تعریف کی ہے. قاصد عادل، حجاج بہت ماہر تھا، قرآن کریم کا حافظ تھا، عربی ادب کا بہت زیادہ ماہر. اس کے خطبات اگر آپ، اس کی جو تقریر ہے جو اس نے کوفہ میں آ کر کی ہے، حیران رہ جاتے ہیں اس کے الفاظ. اس نے کہا ویلکم لم تفہموا، تمہارا ناس ہے تم سمجھے نہیں. جالنی کافرن و جاہرن، سعید بن جبیر نے تو مجھے ایک ظالم اور کافر بنایا ہے. الم تسمعوا قوله تعالى، کیا تم نے اللہ عزوجل کے ارشاد نہیں سنا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، اور تم نے اللہ عزوجل کے ارشاد نہیں سنا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي ذرع عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن. الله رسول صلى الله عليه وسلم اشارت روايا كلمتان حبيبتان الى الرحمن، حبيبتان الى الرحمن كمان یہ ہے کہ اس کا کہنے والا اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور اللہ کی محبت کا معنی یہ ہے، جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کا اعزاز کرتے ہیں. حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے حدیث قدسی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، فَإِذَا الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَقَدَمَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، وَإِذَا اسْتَغْفِرَنِي لَأَغْفِرَنَّ لَهُ، اور جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے محبوب کا مقام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ بعزت اس کو ایمان کے درجے سے آگے ترقی دے کر احسان کے درجے پہ پہنچاتا ہے۔ اللہ بعزت کو کی عبادت کرتا گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس کا قلب اللہ کی معرفت سے بھرا ہوتا ہے، اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ اس انسان کو کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، وہ اس کی حالت ہو جاتی ہے فَإِن نَتَقَ نَتَقَ بِاللَّهِ، بولتا ہے تو وہی بولتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، فَلَا يَسْمَعُ إِلَّا مَا يُحِبُّهُ، وہ نہیں سنتا ہے مگر جو اللہ جس کا سننا پسند کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتا مگر اللہ جس سے دیکھنا، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو پکڑتا نہیں ہے، اپنے پیروں سے اس جگہ پر جا کر جاتا نہیں ہے مگر وہی اسی سے جس سے اس کا رب اور اس کا مولا راضی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کی نشانیاں ہیں۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا نال جبریل، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل کو پکارتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحببه، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں جبرائیل تم اس سے محبت کرو، فیحبه جبریل، جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر فینادی جبریل فی اہل السماء، جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبه، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبه اہل السماء، آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اللہ عزوجل اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کے دلوں کے اندر قبولیت اللہ پاک رکھ دیتے ہیں۔ حبیبتان کا معنی یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو محبوب بنا دیتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، حبیبتان اذا الرحمن، اللہ الرحمن کی طرف یہ محبوب ہیں۔ اللہ علامہ کرمانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی صفتوں میں سے رحمان کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، اسماء حسنہ میں سے رحمان کو، اس لیے کہ مقصود اس حدیث سے اللہ عزت کی رحمت کی وسعت بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے کہ آپ لوگ بیضاوی کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے بیضاوی کے اندر کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے، زیادت البنا تدل على زیادت المعانی، الفاظ کی زیادتی معانی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ اللہ رب العزت حبیبتان الرحمن کہہ کر اسی بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اللہ رحمان ہے، ساری انسان کو ما من نعمت الا هو مولیہ، کوئی نعمت نہیں مگر اللہ ہی دینے والا ہے، دنیا کی ہو آخرت کی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی نعمت نہیں ہے مگر اللہ ہی دینے والا ہے، ہر قسم کی نعمت اللہ ہی دینے والا ہے، آخرت کی دنیا کی چھوٹی بڑی جو بھی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں یہ رحمان کی صفت کا تقاضا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو کریمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان اللسان، انسان کی زبان کے وہ بہت زیادہ ہلکے ہیں، پڑھنے میں دشواری نہیں ہے، ہر انسان پڑھ سکتا ہے، پھر ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں، ترازو میں بہت بھاری ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے بنایا اس طرح دنیا کے اندر ہیں، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، حافظ ابن حجر رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض سب سے پوچھا گیا تھا کہ حسنات بھاری کیوں ہیں اور سیئات ہلکی کیوں ہیں؟ فرمایا کہ حسنات انسان جب کرتا ہے تو اس کے لیے کرنے والے کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں، اس کی کروات ہیں، بڑا اپنے نفس پر زور دینا پڑتا ہے، اور ایسا نہ ہو کوئی کہ اس کے بوجھ سمجھ کر اس کی زور کی وجہ سے اس کو انسان چھوڑ دے کرنا. گناہ اس میں لذت ہے، حلاوت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ہلکے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس کے ہلکاپن کو دیکھ کر کوئی انسان اس کو کرنا شروع کر دے. علامہ قسناری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ نے جو نقل کیے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام سے نقل کیے ہیں کہ انسان کو گناہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور نیکیاں کرنا انتہائی دشوار. اللہ ابن عزت کی یہاں ثقیلتان خفیفتان لسان ثقیلتان فی المیزان، اس کے باوجود ہم میں سے ہر انسان غور کریں کہ ہم نے ہزار کئی مرتبہ پچاسوں مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی، ہم میں سے کون کتنے لوگ ہیں جو ان کلمات کو روزانہ پڑھتے ہیں، اس کی ایک تسبیح ہی پڑھتے ہیں؟ بہت کم. تحبیبتان الرحمن خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کیا ہے سبحان اللہ العظیم کے اوپر. تاکہ انسان کو بیان کر دے مقام رجا اور مقام خوف کو. سبحان اللہ وبحمدہ اور اوپر کلیمتان حبیبتان الرحمن سے اشارہ ہو گیا تھا اللہ کی انعام اور احسان کی طرف، اور ساتھ میں عظیم لا کر اشارہ کر دیا بھائی اللہ رب العزت کی شان بے نیازی ہے، ہمیشہ انسان کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. عظمت لا کر اشارہ کر دیا اللہ کی حیبت کی طرف، اللہ کے جلال کی طرف، کہ کلیمہ اللہ کو پسند بھی ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ان کلمات کو، اللہ کی عظمت کو سوچنا، نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان کریں، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کریں. یہ میرے دوست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ کچھ وقت زیادہ ہو گیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دو چار باتیں، پتہ نہیں زندگی کے اندر پھر کب کسی سے ملاقات ہو کسی سے ملاقات نہ ہو، میں اپنے چاہتا ہوں میرے دوستوں سے چند نصیحتیں کروں. بھائی یہ تمہارا سال کا آخری ہے، آپ لوگوں کو یقینی طور پر خوشی ہوتی ہے، آپ پتہ نہیں اب نئی زندگی شروع ہو رہی، آپ تک آج تک آپ دارالعلوم کے ایک ماحول کے اندر رہتے تھے جس میں اکثر اگر جو انسان چاہتا ہے محفوظ رہتا ہے، اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، باہر جا رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. خاص تو یہ کہ پہلی بات یہ بھائی کہ اپنے لغویات سے پرہیز کریں، دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مقام بھائی دین کا اللہ رب العزت کی یہاں مقام احسان ہے، ہمیشہ اسی کو غور کرتے رہیں. ان تعبد اللہ کا انک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک، اس میں بھی سب سے، اگرچہ یہ مقام تو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو دنیا میں دیکھتا ہے، اللہ کے کچھ بندے ہوں گے جنہوں نے خواب میں اللہ کی کبھی زیارت کی ہوگی، لیکن یہ مقام سب سے اونچا دنیا کے اندر ہمارے لیے کہ ہر وقت انسان کو یہ رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ بھائی 40 دن سے سب مراقبہ کرو قرآن کریم کی اس آیت کا، الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، اس کا مراقبہ کرو. چالیس دن تک سب اس کا مراقبہ کر کے پھر آئے، پھر کہا کہ بھائی دیکھو بھائی یہ کبوتر لے جاؤ سب اور اس کو ایسی جگہ کے اوپر ذبح کر کے لاؤ جس جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی درخت کے پیچھے، کوئی کہاں، کوئی کہاں پیچھا، سب ذبح کر کے آئے۔ ایک مرید کبوتر کو ویسے ہی چھری لے کر واپس آ گئے، کہا بھائی سب ذبح کر کے آئے، تم نے ذبح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی جگہ ایسی ملی ہی نہیں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے، اسی کا ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی مراقبہ علم یعلم بان اللہ، فرمایا کہ یہی ایک انسان کامیاب ہے سارے ناکام ہو گئے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، تو ہمیشہ بھائی اس بات کا خیال کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر وقت چلتے پھرتے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھو، پڑھتے رہو کچھ نہ کچھ۔ میں آپ لوگوں کو پڑھنے کے زمانے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں اپنے بچوں سے بھی، اپنے دوستوں سے بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان چل رہا ہے، یہاں سے آپ کو مسجد جانا ہے، یہاں سے مدرسے سے درسگاہ میں کے اندر اپنے کمرے سے جانا ہے، ویسے بھی انسان جا سکتا ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ بھائی اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھو، کچھ نہ کچھ پڑھا کرو۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ حفاظ سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی قرآن کریم پڑھو، اگر کچھ نہیں پڑھ سکتے، اگر یاد نہیں تو قل ہو اللہ بھی پڑھتے رہو بھائی، کچھ نہیں تو تسبیحات پڑھتے رہو، سبحان اللہ بحمدی اسی کو پڑھتے رہو، ہر حال میں چلتے پھرتے۔ ویسے بھی جانا ہے، گاڑی کے اندر جانا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس وجہ سے ذکر کرتا ہوں تو بہت سے میرے دوست احباب سن بھی رہے ہیں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو اس بھی توفیق ہو جائے۔ بہت سال پہلے ایک مرتبہ شیخ یونس صاحب نور اللہ مرکزہ دارالعلوم پہ تشریف لائے تھے، حضرت نور اللہ مرکزہ گھر کے میں قیام تھا، میں شیخ کی خدمت میں وہاں تھا۔ شیخ نے بہت سی مرتبہ یہ واقعہ ہر میرے خیال سے ہر سال سنایا کرتے تھے مجلس کے اندر مجھے دیکھ کر، کہ بھائی میں ایک مرتبہ وہاں بیڈ سے گرا تھا، یہ موٹا انسان نیچے سویا ہوا تھا، میں اس کے اچھا ہوا میں اس کے اوپر سیدھا گرا، اس کی یہ ٹیلا تھا وہاں، اس ٹیلے کی وجہ سے میں محفوظ رہا۔ شیخ سوئے ہوئے تھے بیڈ کے اوپر، رات کو میں شیخ کے بیڈ کے نیچے سویا ہوا تھا، شیخ کو رات کو کسی وجہ سے شیخ سیدھے بیڈ سے گرے سیدھے میرے اوپر، اور شیخ نے مجھے تو پوچھا ہی نہیں تجھے لگا کہ نہیں لگا، شیخ کا اچھا ہوا بھائی تیری وجہ سے میں محفوظ ہو گیا۔ ہاں وہ سفر شیخ وہاں دارالعلوم میں شیخ نے قیام فرمایا تھا، تو میں اپنے گھر شیخ کو دعوت دی، میں گاڑی لے کر شیخ اپنی گاڑی میں، شیخ میری گاڑی میں بیٹھے، جیسے تشریف فرما وہ مجھ سے کہنے لگے جنید تیرا گھر یہاں سے کتنا دور؟ میں نے کہا حضرت 25 میل ہوتے ہیں، تقریباً 25 میل ہوتے ہیں۔ فرمایا کتنی دیر لگتی ہے؟ میں نے کہا حضرت 35 منٹ 40 منٹ لگ جاتے ہیں، ابھی تو 50 منٹ لگتے ہیں، اس زمانے میں 35-40 منٹ لگتے تھے، اتنی ٹریفک نہیں تھی۔ شیخ نے میری طرح متوجہ ہو کر کہا بھائی قرآن پڑھا کرو۔ اس سے پہلے ہماری عادت یہ تھی کہ ہم جب دارالعلوم جاتے تھے تو ریڈیو سنتے تھے، گھر سے نکلے اور 8:30 کو اسپورٹس کا نیوز آتا تھا 5 Live کا، ہم اس کو سنتے تھے، بڑی پابندی کے ساتھ سنتے تھے۔ پتا نہیں شیخ نے کس توجہ سے اور کیسے کہا، اس دن سے میں آپ کو تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہتا ہوں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو، اس دن سے آج تک مجھے یہ معلوم نہیں کہ میری گاڑی میں ریڈیو کس طرح عمل کرتا ہے اور کیسے چلتا ہے، اس پر کیا آتا ہے۔ پتہ نہیں شیخ نے کیا توجہ کی ہوگی۔ اب میری عادت یہ ہو گئی ہے، میں اپنی تعریف نہیں کر، میری عادت یہ ہو گئی ہے کہ میں اپنے گھر میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں، مجھے پڑھنے کے لیے گاڑی میں جانا پڑتا ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، میں قرآن شروع کر دیتا ہوں پڑھنا، میں گھر میں بیٹھا ہوا میں اسے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن خدا کی قسم کبھی کبھی مجھے میرے گھر والے کبھی کہتے ہیں کہ صبح سنڈے مارننگ بڑی میٹھی نیند ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں قابوس سے جاتے ہیں، ان کو میرے اوپر غصہ آتا ہے، یار سونے دو مجھے، اور میں قابوس سے جاتا ہوں صرف محض اس نیت کے ساتھ کہ میں سنڈے کو قرآن پڑھ سکوں۔ تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اس کی عادت ڈالیے، اس کو پڑھیے چلتے پھرتے۔ میں اپنے بچوں سے بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں، گاڑی میں قرآن پڑھو بھائی، چلتے پھرتے قرآن پڑھو۔ تو چلتے پھرتے اپنی زبانوں کو ہمیشہ تر رکھیں۔ چوتھی چیز یہ ہے جو سب سے اہم چیز ہے بھائی، طالب علم کے زمانے کے اندر ہمیں اپنی کبھی ہو سکتا ہے اصلاح کی فکر نہ ہوئی ہو، اب فارغ ہونے کے بعد جب اوقات فراغت کے اوقات ہیں اپنی اصلاح باطن کے اندر ذرہ برابر سستی نہ کرنا. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ تعلقات کو باقی رکھنا، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑنا. اللہ عزت نے ہمیں اپنے اقابر کا مستق عطا فرمایا ہے، اہل حق کا مستق عطا کیا ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور مضبوطی سے قائم اسی وقت رہ سکتے ہیں جو اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے اقابر کے ساتھ مضبوطی سے جمے رہیں گے. جب تک جمے رہیں گے انشاءاللہ مستق کے اندر کمزوری نہیں آئے گی. اور بھائی آخری بات یہ ہے کہ آپ، اللہ آپ نے اتنی محنت کے ساتھ، آپ کے گھر والوں، آپ کے ماں باپ کی کتنی قربانیاں، انہوں نے بیچاروں نے کیسے کیسے قربانی کر کے آپ لوگوں کو یہاں دارالعلوم میں اور بدیت العلوم میں پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، کتنی قربانیاں کی ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کے کاروں میں لگاتے اور آپ لوگوں سے پیسے، آپ کام کرتے، ماشاءاللہ نوجوان لوگ ہوں، کتنے پیسے ان کو حاصل ہوتے، لیکن بھلے بیچارہ کیسی تکلیفیں اٹھا کر. مجھے تو کبھی رشک آتا تھا، میں سوچتا دعائیں کرتا تھا، میں ایک عورت کو دیکھتا تھا، وہ بیچاری اپنے بچے کو، اپنے بچوں کو، سنگل پیرنٹ ہیں وہ، اپنے بچوں کو صبح چھوڑنے آتی دارالعلوم میں، شام کو لینے کے لیے دارالعلوم میں آتی، کتنی قربانیاں صبح سے شام رہی ان کا مشغلہ تھا، صبح اپنے بچوں کو چھوڑنے آ رہی ہیں اور شام کو لینے کے لیے آ رہی ہیں، کتنا بڑا، کتنی قربانی، سنگل پیرنٹ ہو کر اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر، ان کی آخرت کی فکر. تو بھائی تمہیں یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں تاکہ اس وجہ سے، تاکہ تم اس علم کو حاصل کر کے دین کی خدمت کرو. ہمارے بہت سے فارغین دارالعلوم سے اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد دین کی خدمتوں سے بہت دور رہتے ہیں، بہت جلدی تھک جاتے ہیں. کبھی تو ان کو تنخواہ کی شکایت ہوتی ہے، کبھی کمیٹی والوں کی شکایت ہوتی ہے، کبھی مسجد والوں کی شکایت ہوتی ہے، کبھی عوام کی شکایت ہوتی ہے. بھائی دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، کسی چیز کی فکر نہ کرو. ہمارے حضرت نور اللہ، میں اور وہ کیا مثال دوں، میں اپنے حضرت نور اللہ مرکدہ ہوں کہ آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں. حضرت نور اللہ مرکدہ کا خط میں دیکھ رہا تھا محبت نامے میں، حضرت شیخ نور اللہ مرکدہ 79 میں تشریف لائے تھے، اس کے بعد حضرت نور اللہ مرکدہ نے 79 میں حضرت شیخ نور اللہ مرکدہ کو جو خط لکھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں سے چند سطرے پڑھ کر سناؤں. کہ حضرت نور اللہ مرکدہ کے وہاں کے حال کیا تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ دارالعلوم کے قیام میں گزر اوقات کا یہ حال ہے کہ میں مدرسہ سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا، لیکن ساتھ یہ بھی نہیں کہ بہت ہدایا آتایا آتے ہوں، بلکہ کسی قدر تنگی کے ساتھ گزر بسر کرتا ہوں. اس طرح کے 20 مرتبہ گھر والی نے یہ جملہ کہا کہ آج کیا پکائے، نہ سودا منگانے کے پیسے ہیں، نہ گھر میں چاول دال اناج کی قسم کی پکانے کی کوئی بھی چیز موجود ہے. یہ انگلینڈ کا حال ہے 79 میں ہمارے حضرت کا. ہر مہینے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سالن ترکاری وغیرہ کے پیسے نہیں ہوتے. صبح کی چائے کے بغیر کئی دفعہ مدرسہ گیا ہوں. کہیں ریل وغیرہ کا سفر درپیش ہو تو اکثر پیسے نہیں ہوتے. بار بار ضروری سفر بھی ملتوی کرنا پڑا. حضرت جی دام مجلوم وغیرہ حضرات جب اجتماع کے لیے لندن پہنچنے والے تھے، اس کے لیے کئی روز سے پختہ ارادہ کر رکھا تھا کہ مطار پر استقبال کے لیے ضرور جاؤں گا. ایسے موقع پر سب کار والے ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو کسی بڑے کی مخصوص کار میں جائیں گے. یہ سوچ کر کسی نے از خود کہا نہیں، اور میں ریل میں سفر کا پختہ ارادہ کیے ہوئے تھا، مگر کرایہ بھی نہیں تھا اور مدرسہ کا دفتر ہی بند تھا کہ مدرسہ سے قرض دے دیتا. لیکن حضرت فرماتے ہیں اس کھانے پینے کی تنگی میں وہ لطف مجھے حاصل ہوتا ہے، اور جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا اس وقت اس کی ذات بے نیاز کی طرف سراپا احتیاط کیفیت، اس کا سبد ہونا اور اپنا محتاج محض ہونا جب تصور میں آتا ہے تو جی چاہتا ہے
کہ بار بار اپنا احتیاج پیش آتا رہے تاکہ یہ لذت حاصل ہوتی رہے. یہ ہمارے حضرت نور اللہ منقدہ ہوئے ہیں دوستو. یہ 79 کی انگلینڈ کا خط ہے, یہ انگلینڈ کی حالت ہے, کیسی قربانی کی ہوگی. ایک مرتبہ مجھے خالہ بتا رہی تھی کہ گھر میں تنگی چل رہی تھی, کوئی تنخواہ حضرت نے لی نہیں تھی داروم سے. خالہ نے عرض کیا حضرت سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں طلباء کے اندر کچھ سموسے اور پکوڑے وغیرہ بنا کر اس کو شام کو بیچوں تاکہ بچے اس کو کھائیں گے, اس سے کچھ ہمیں فائدہ حاصل ہو. حضرت نور اللہ منقدہ نے فرمایا اگر تم میں جتنی طاقت ہے سموسے پکوڑے بنا کر طلباء کو کھلاؤ, لیکن ذرہ برابر کبھی کسی طالب علم سے ایک پینی کے فائدہ حاصل کرنے کی نیت نہیں کرنا, ایک پینی بھی نہیں, ایک پینی کا نفع حاصل اٹھانے کی کوشش. دوستو یہ قربانیاں ہیں. ہم بہت جلدی دین کے خدمت میں ٹل جاتے ہیں, دین کے کام میں ٹل جاتے ہیں, بہت جلدی چھوڑ دیتے ہیں, بہت چھوٹی چیزوں میں کمیٹی والوں سے شکار ہو جاتی ہیں, مدرسے والوں سے, مزیروں والوں سے شکار ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ ان لوگوں سے اپنے اس عمل کا بدلہ تلاش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سباؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ کے رسول ان کفار کے حق میں برابر ہیں, چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان لانے والے نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا سباؤن علیہ, اللہ کے رسول آپ کے لیے برابر ہیں. فرمایا اللہ کے رسول یہ ایمان لائے نہ لائے ان کے حق میں برابر ہے, چاہے آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ کے رسول. لیکن آپ کو تو سواؤن علیہ یہ نہیں کہا بلکہ سواؤن علیہم کہا. اللہ کے رسول آپ کو جو تبلیغ کا ثواب ملے گا, آپ تو اپنا کام کرتے رہیے, چاہے کوئی مانے نہ مانے, چاہے کوئی سمجھے نہ سمجھے, چاہے کوئی قدر کرے نہ قدر کرے, چاہے کسی کے دل میں تمہاری عزت آئے نہ آئے, تم دین کا کام ہمت کے ساتھ کرتے رہو, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. ہمارے حضرت نور اللہ منقدہ کی حالت ہے, پرانے طلبہ جنہوں نے دیکھا ہے. میں خیال سے آج ہی پوچھ رہا تھا کہ حضرت نور اللہ منقدہ رات کو 12 بجے ایک دن گھر میں تشریف لائے, رات کو 12 بجے. فرمایا کہ بہت سے بچے آج بھوکے ہیں, انہوں نے کھانا نہیں کھایا. 12 بجے کے بعد خالہ نے ان کے لیے دال چاول پکائے. اب اندازہ لگاؤ کیسی ان لوگوں نے قربانیاں دی ہوگی, کس طرح آج ہم بیٹھے پھل کھا رہے ہیں, بہت میٹھے پھل, انہوں نے کیسے قربانیاں دی ہوگی رات کو 12 بجے کے بعد. آپ ذرا اپنی بیوی کو چائے کے لیے بھی تو پوچھ لو کہ چائے بنا کر لاؤ 12 بجے رات کو. اس سب طلبا کے لیے کھانا بنانا, کچن میں جا کر دیگے صاف کرنا, بچوں کی کمروں کی صفائی کرنا, 5 سال تک خالہ ان بچوں کے کپڑے دھوتی رہی, سب کے کپڑے حضرت کے گھر میں ڈھونڈے رہے 5 سال تک. داروں سے کوئی تنخواہ نہیں, داروں سے کسی قسم کے کوئی فائدہ نہیں. حضرت نور اللہ منقدہ کا جب اس گھر میں تشریف, میری شادی کے بعد حضرت کا سفر ہوتا تو سفر کے ایک دن پہلے یا اسی دن خالہ مجھے ایک پوری لسٹ دیتی تھی تاکہ میں آفس میں جاؤں, جس میں لکھا ہوتا تھا داروں کے 2 پیاز لیے ہیں, داروں سے 1 پٹیٹوز لیا ہے, 2 پیاز لیے ہیں, کبھی ٹماٹر کا ٹین منگوایا ہوا ہے, کبھی یہ چیز منگوائی ہوئی ہے. میں مولانا علی صاحب کے پاس جاتا پہلے ان سب چیزوں کے پیسے ادا کرتا, پھر حضرت کا سفر ہوتا تھا. دوستو یہ ہمارے اکابر ہیں, یہ ہم لوگ ہیں. مجھے تو مولانا سعیم داؤد جو ہے بولٹن میں, وہ کبھی خالہ سے ہنستے تھے, خالہ آپ تو جب قبر میں جائیں تو فیئر لکوڈ کی بوٹل ساتھ لے کر جائیں, فرشتوں سے کہہ دے بھائی یہی کام کر کے آئی ہوئے, فیئر لکوڈ کی بوٹل لے کر جائیں. اللہ پاک ہمیں ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی قدر کی توفیق دے, ہمیں بھی اللہ پاک دین کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کریں, شوق پیدا کریں. آپ ذرہ برابر ہمت نہ ہارے, اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کریں, چاہے کچھ بھی پرانے کا مل جائے, چاہے 5 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, کسی جگہ کے اوپر ایک بچے کو پرانا مل جائے, اس کو ذرہ برابر چھوڑے نہیں. ضروری نہیں کہ آپ کوئی حدیث کی کتاب پڑھائیں, ضروری نہیں کہ آپ کوئی بخاری اور مسلم پڑھائیں اور ترمیزی اور ابو داؤد پڑھائیں, چاہے ایک بچے کو الف با پڑھائیں. حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانگی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنے محدثین ایسے ہوں گے جو بخاری پڑھانے والے وہ الف با پڑھانے والوں کے پیچھے لٹکے ہوں گے قیامت کے دن. اخلاص کے ساتھ پڑھائیں. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں بھائی, درود شریف پڑھیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما. اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد. صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم, ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل, وما قضيت لنا بقضاء فاجعل عاقبته رشدا, ونسألك مما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك مما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم, ونعوذ بك من عذاب القبر, ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات, ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يا الله يا رحمن الراحمين, يا أجود الأجودين, يا راحم المساكين, يا مولا يا رحمن يا رحيم, يا كريم يا رحيم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا العالمین, بہت گنہگار ہے, بہت خطا کار ہے, اے کریم آقا بہت گناہ کیے ہوئے ہیں. یا العالمین, گناہوں سے قلب سیاہ ہو چکا ہے. یا العالمین, تصورات کی دنیا ہمیشہ گناہوں کی رہتی ہے. اے کریم آقا, اے رحیم مولا, تو بہت بڑا کر, بہت کریم ہے, بڑا رحیم ہے. یا اللہ, تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے. اے کریم آقا, ہمارے سم سب کی مغفرت فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ, ہمارے اپنی ذات عالی کے ساتھ تعلق نصیب فرما. یا اللہ, تیری معرفت نصیب فرما. یا اللہ, تیری ذکر میں لذت نصیب فرما, عبادتوں میں لذت نصیب فرما. یا اللہ, ہماری بگڑی بنا دیں. یا اللہ, تو ہماری بگڑی بنا دیں. اے کریم آقا, ہمیں اپنا بنا لیں. یا اللہ, تو 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 غیروں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ, تو غیروں کے حوالے نہ فرما. اے کریم آقا, اے رحیم مولا, تو رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ, رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ, جن طلبا نے طالبات نے یہ بخاری شریف ختم کی ہے, اے کریم آقا, ان کے علم و عمل میں خوب برکتیں نصیب فرما. یا اللہ, ان کو قبولیت کے ساتھ نواز دیں. یا اللہ, ان کے اپنی ہر خیر ان کو نصیب فرما. یا اللہ, شر سے حفاظت فرما. یا اللہ, ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ, ان کے ہر قدم پر مدد فرما. یا اللہ, ان کے لیے دین کا کام کرنا آسان فرما. یا اللہ, دین کی خدمتوں کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ, ان کو قبولیت کے ساتھ نواز دیں. اے کریم آقا, پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. یا اللہ, ہمیں بھی قبول فرما, ہماری اولادوں کو قبول فرما. یا اللہ, مرتے دم تک تیرے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ, اس خدمت کو قیامت تک نسلوں کے اندر باقی فرما. یا اللہ, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ, جو بے نکاح ہیں ان کے لیے بہترین رشتے نصیب فرما. یا اللہ, جو بھی اولاد ہیں ان کے لیے نیک صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ جو حمل سے ہیں ان کے حمل کو آسانی اور عافیت کے ساتھ ان کے ایام پورا کر کے نیک صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو اپنے اولادوں سے پریشان ہیں یا اللہ اولادوں کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق نصیب فرما, ماں باپ کو اولاد کی محبت نصیب فرما, آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما, گھروں میں سکون نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, میاں بیوی کے اندر عافیت سکون نصیب فرما. یا اللہ آپس میں محبت نصیب فرما. یا اللہ مسلمان کو جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ مساجد کو مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما, دینی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ دینی جماعتوں کی جمعیتوں کی حفاظت فرما. آپس میں سب میں اتحاد اتفاق نصیب فرما, اخلاص والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ قبولیت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. یا اللہ حضرت کی اولادوں کو یا اللہ حضرت کا صحیح معنی میں جانشین بنا. یا اللہ حضرت کے گھروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما, ان اولادوں کی حفاظت فرما, ہر قدم پر ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو حضرت کا صحیح معنی میں جانشین بنا. یا اللہ ان کو صحیح مشیر نصیب فرما. یا اللہ برے لوگوں سے, شریروں کی شراہتوں سے, یا اللہ فتنوں کے فتن سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ قیامت تک یہ سلسلہ اس خاندان کے اندر باقی فرما. یا اللہ اس خاندان میں باقی فرما, آپس میں اتحاد نصیب فرما, حضرت کے خاندانوں میں آپس میں محبت نصیب فرما. یا اللہ شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ فتنوں کے فتن سے محفوظ فرما. اللہ دعلوم کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے حضرت نے جو پودے لگائے ہیں, دعلوم ہیں, مرکز العلوم ہیں, جامعہ ہیں, مریدۃ العلوم ہیں, یا اللہ معہد الشہداء ہیں, مزل زکریہ ہیں, یا اللہ امام محمد زکریہ ہیں, اظہر اکیڈمی ہیں, یا اللہ مدرس علمی ہیں. یا اللہ ہر تعاون کے اندر حضرت نور اللہ مرقدہ کے ہر ملکوں میں جو پرتگال میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, جہاں جہاں حضرت نور اللہ مرقدہ سے جو پودے لگے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں میں اخلاص نصیب فرما, آپس سے محبتیں اتحاد اتفاق نصیب فرما. یا اللہ شریروں کی شرارتوں سے, یا اللہ فتنوں کے فتن سے, یا اللہ برے چاہنے والوں کی برائی سے, یا اللہ بری نظر والوں کی بری نظر سے ان اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ شریروں کی شرارتوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما, ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ ان کی ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما. اے کریم آقا, ان مدرسوں کی حفاظت فرما, دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ پڑھنے والوں کو قبول فرما. یا اللہ پڑھانے والوں کو قبول فرما. یا اللہ ان بچوں کے والدین کو قبول فرما. یا اللہ ان بچوں کے خاندان کو قبول فرما. اس خاندان کے ان خاندانوں میں یا اللہ ان دولتوں کو باقی فرما. یا اللہ جو طالبات پڑھ رہی ہے ان کو قبول فرما. یا اللہ ان کے خاندان کو قبول فرما, ان کے گھروں کے اندر اس دولت کو باقی فرما. یا اللہ ان کو دین کی خدمتوں کے لیے توفیق نصیب فرما, نیک سارے رشتے نصیب فرما, آپس میں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ حرمین کی حفاظت فرما. یا اللہ جو ہم حرمین کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں, اے کریم آقا, ہم جانتے ہیں کہ تیری رحمت ہے, تیری طرف سے بیماری بھی رحمت ہے. یا اللہ لیکن ہم تو محض بہت ضعیف بندے ہیں. یا اللہ ہمیں اس کی اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. یا اللہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. یا العالمین, تو اس بیماری کی نعمت کو شفا کی رحمت سے مبدل فرما. یا اللہ شفا کی رحمت مبدل فرما. یا اللہ مسلمانوں میں چین اور سکون نصیب فرما. یا اللہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں امن اور چین اور سکون کا فیصلہ فرما. حکمرانوں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت نصیب فرما. حکمرانوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت نصیب فرما. مسلمانوں کے کاروبار میں, ان کی تجارتوں میں, ان کے ہر چیز و اولادوں میں, ان کی مدرسوں میں, مسجدوں میں یا اللہ خوب برکتیں نصیب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزی کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ خاندانوں میں سب میں محبت نصیب فرما, آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما. یا اللہ بہت سے دوستوں نے, بہت سے ساتھیوں نے, بہت سے احباب نے, بہت سے متعلقین نے دعا کے لیے کہا ہے, لکھا ہے. اے کریم آقا, ان کی ضرورتوں کو پوری فرما, غیب سے ان کی ضرورتوں کو پوری فرما. یا اللہ ان کے ہر خیر نصیب فرما. یا اللہ ان کو ہر شر سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول فرما. یا اللہ ساری سچی صحیح دعائیں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو دعائیں مانگی ہیں, اے کریم آقا, ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہیں, یا اللہ ان چیزوں سے ہمیں پناہ نصیب فرما. یا اللہ اس حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں, یا اللہ ہم سے اس سال کے دوران میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو کمی رہ گئی ہے, اے کریم آقا, ہمیں اعتراف ہے تیرے رسول کا کلام پڑھنے پڑھانے کا نہ ہمیں حق ہے, نہ ہماری زبان اس قابل قابل ہے نہ ہم اس کا استحقاق رکھتے ہیں. اے کریم آقا ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی ہوگی, یا اللہ تیرے رسول کے الفاظ پڑھنے میں آداب کی رعایت کی ہوگی, یا اللہ بہت سی بےعدبی ہوئی ہوگی, یا اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما, یا اللہ کوتاہیوں سے درگزر فرما, یا اللہ ان بچوں کو بچیوں کو سب کو قبول فرما, یا اللہ ان کو اخلاص کی دولت نصیب فرما, یا اللہ ان کے سینوں کو تیرے دین کے علم کے لیے ان کے سینوں کو محفوظ کے اندر اس علم کو محفوظ فرما. اے کریم آقا ہر خیر نصیب فرما, ہر شر سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.